बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर हैं। शाइस्ता दुरानी का सलाम कबूल कीजिए। सामईन, अभी आप कुरान मजीद की तलावत और इसका तर्जुमा सुन रहे थे। सूरह यूनुस की आयात 108-109 की तलावत कर रहे थे। कारी जनाब अहमद मीर सौदे। سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سامعین، اس کے بعد آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام کلام نور آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور محترم سامعین، اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور خبروں کے تیسرے اور آخری بلیٹن کے بعد انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہو جائے گا۔ تو سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے ظلم کے خلاف جنگ کی اور صہیونی حکومت کے خاتمے تک ان کا راستہ جاری رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے فلسطینی اسپتالوں کے عملے کے افراد پر حملہ روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان میں پارا چنار کے محصور عوام کے لیے جانے والا امدادی قافلہ دوسرے روز بھی روانہ نہیں ہوا۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جنگ اور حملوں کو 457 دن گزر چکے ہیں، اور اس طرح یہ فلسطین کی تاریخ کی طویل ترین جنگ بن چکی ہے۔ اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت شہری علاقوں پر مسلسل بم برسا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر روز درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے شہر غزہ کے ادرج محلے میں اشوا اسکوائر پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ خبروں کے مطابق غزہ کے ادرج محلے میں واقع مسجد کے اطراف کا ایک مکان صہیونی حکومت کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ اسپتالی ذرائع نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 66 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 41 کا تعلق شمالی غزہ پٹی سے ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے شمالی غرب اردن میں واقع نابلس کے العین کیمپ میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے ساتھ شدید جھڑپوں کی بھی خبر دی ہے۔ ابتدائی رپورٹوں سے ان جھڑپوں میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں 3 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کا پتہ چلا ہے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع نے ابھی حال ہی میں صہیونیوں کے جرائم کے بارے میں ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی شہر نابلس میں ایک سن رسیدہ فلسطینی خاتون اور ایک نوجوان کو اسپتال پہنچانے کے بہانے ایک ایمبولنس میں سوار کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ اس درمیان صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے غرب اردن میں 2024 میں 500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ فلسطین کے موتی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ برس غرب اردن میں فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں میں شدت آنے کے بعد سے اب تک 534 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 80 بچے، 21 خواتین اور 23 سن رسیدہ افراد ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی سنیچر کو اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 45,717 فلسطینی شہید اور 1,08,856 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے فلسطینی اسپتالوں اور طبی عملے کے افراد پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے اسپتالوں اور میڈیکل کارکنوں پر صہیونی فوج کے حملے روکے جانے، خاص طور سے کمال ادوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ کی حراست پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو صفیہ کی صحت و سلامتی سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 29 دسمبر کو صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں کمال ادوان اسپتال پر حملہ کر کے اس اسپتال کو آگ لگا دی تھی۔ صہیونی حکومت کے اس وحشیانہ حملے میں کمال ادوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ سمیت عملے کے بہت سے کارکنوں اور ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی عوام کے حامیوں نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کر کے غزہ میں فوری جنگ بندی، صہیونی حملے بند اور انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سویڈن میں فلسطین کے حامی مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ غزہ میں بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے، نسل کشی بند کرو۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اوڈن پلن علاقے سے وزارت خارجہ کی جانب مارچ کیا۔ اس دوران وہ فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ مظاہرین غزہ پر حملے رکوانے، فوری طور پر جنگ بند کرانے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس مظاہرے میں شریک سویڈن کی ایک فعال شخصیت آلیکی ہاروی نے اناتولی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کا اصلی مقصد گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور دنیا کو اسے اس کے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ صہیونی پولیس اہلکار بیت المقدس میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کرنے والے صہیونی آبادکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے صہیونی آبادکار جو احتجاجی مظاہرے کر کے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، صہیونی پولیس کارروائی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں اور صہیونی پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی پولیس نے ان صہیونی آبادکاروں پر امن و امان میں رکھنا اندازی کا الزام لگایا ہے۔ صہیونی مظاہروں کا یہ دوبارہ سلسلہ ایسی حالت میں شروع ہوا ہے کہ فلسطین کی تحریک حماس نے ایک بیان میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کے پیش نظر غزہ پر صہیونی جارحیت بند کرائے جانے کو فوقیت دی جا رہی ہے اور تاکید کی ہے کہ اس سلسلے میں مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ رابطے جاری ہیں تاکہ غزہ کا محاصرہ ختم اور اس علاقے کے خلاف جارحیت کا سلسلہ بند کرا کے فلسطینیوں کے مصائب و آلام کم کرائے جا سکیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے اپنی زندگی کے 4 اشروں سے زیادہ کارساز ظلم کے خلاف جنگ میں گزارا، اور اس عظیم شہید کا راستہ بیت المقدس کی آزادی اور صہیونی حکومت کے شر کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں شہید جنرل سلیمانی کی برسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی قدر کرنے والی قوم، مخصوصاً صوبہ کرمان کے شہدا سے محبت کرنے والے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی علامت ہیرو اور مزاحمتی محاذ کے علمبردار سردار حاج قاسم سلیمانی کی برسی کو شاندار طریقے سے منایا۔ انہوں نے ملک بھر میں برسی کے پروگرام منعقد کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی اور صہیونی حکومت کے شر کے خاتمے تک شہید سلیمانی کا راستہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہید سلیمانی نے اپنی بابرکت زندگی کے چار عشروں سے زیادہ کا عرصہ جرات، خلوص اور قیادت کے ساتھ جارے دشمن اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف لڑنے میں گزارا، اور ہر جگہ ان کی باوقار موجودگی خطرات کے خلاف بچوں اور خواتین کے لیے امن و اطمینان کا باعث تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کا بانی قرار دیا ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے یوم شہادت کی یادگاری تقریب وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا تنگسیری کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کے بانی تھے۔ سردار سلیمانی نے اس فکر کو میدان عمل میں مزاحمت کا محور بنایا اور خطے میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جو ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ یہ محور کسی ایک فرد پر منحصر نہیں کہ ایک کمانڈر اور ایک لیڈر کی شہادت سے ختم ہو جائے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایک پاکیزہ فکر کو گولی سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہا کہ مزاحمت کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل ہتھیار شہدا کا خون ہے۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ اگر مزاحمتی محور کو کوئی جانی نقصان پہنچا تو یہ ان کی فتح ہے، یہ ان کی ناکامی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ حزب اللہ اپنے رہنما سے محروم ہوئی ہو۔ شہید موسوی کی شہادت کے بعد حزب اللہ مزید طاقتور ہو گئی۔ شہید سید حسن نصر اللہ کا خون حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گا۔ فتح کا راستہ صبر اور استقامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری بھی اس مکتب کا ایک عظیم حصہ ہے۔ میدان عمل کے ساتھ ساتھ سفارتکاری بھی ہم آہنگی سے چلتی ہے۔ میدان اور سفارتکاری ایک دوسرے عمل کی تکمیل کرتے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تیسرا شعبہ میڈیا کا ہے۔ میدان، سفارتکاری اور میڈیا مل کر کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پاکستان کے شہر تربت کے نواح میں بس پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے متاثرین کے خاندانوں، حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کو روکنے اور ایسے واقعات سے نبرد آزما ہونے کے لیے مؤثر کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ 4 جنوری 2025 کو تربت کے نواحی علاقے نیو بہمن میں کراچی سے تربت جانے والی بس میں بم دھماکے کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے محصور لوگوں کے لیے جانے والا امدادی قافلہ دوسرے روز بھی روانہ نہیں ہو سکا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پارا چنار کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک ضلع ہنگو کے ایک علاقے میں کھڑے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں سے کہا گیا کہ وہ فی الحال پارا چنار نہ جائیں اور وہ سبھی اگلے احکامات کے منتظر رہیں۔ اس درمیان ہنگو کے سرحدی علاقے میں وہ لوگ بھی ہیلی کاپٹروں کے لیے منتظر ہیں جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار منتقل کیا جانا ہے۔ ان مسافروں سے کہہ دیا گیا ہے کہ آج ہیلی کاپٹر کسی کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ گرین جرگے کے مطابق کورم میں ہر حال میں امن بحال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کے دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پارا چنار جانے والے امدادی قافلے کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے اور سیکورٹی ہدایت ملنے کے بعد قافلے کو روانہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلوں میں اعتماد میں نہ لیے جانے پر حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہونے کی ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے، اہم فیصلوں پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ جس دن پارٹی حکومت کی حمایت ختم کر دے گی، وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنے ایک بیان میں پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے حوالے سے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت متواتر ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شازیہ مری نے کہا کہ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، کافی وقت سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے، 11 ماہ گزر گئے، تاحال مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات کے وقت کا اعلان کر دیا گیا۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ کے کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن کے سیکرٹری حاج وفیق صفا نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے مقام کا دورہ کرنے کے موقع پر کہا کہ سید حسن نصر اللہ اب بھی ہمارے دلوں میں ہیں، ان کے راستے کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ انہوں نے سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات کے وقت اور جگہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 60 روزہ جنگ بندی کے بعد جنوبی بیروت میں سید حسن نصر اللہ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اس کا مشاہدہ دشمن نے بھی کیا ہے۔ حزب اللہ کے اس عہدیدار نے مزید کہا کہ حزب اللہ لبنان کی تعمیر نو اور ملبہ ہٹانے کے لیے تیار ہے اور لبنانی عوام کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے قبل عراقی نیٹورک العہد نے حزب اللہ کے باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ کی میت کو بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ کے قریب ایک وسیع و عریض علاقے میں دفن کیا جائے گا، پھر وہاں ان کا مزار بنایا جائے گا۔ اخبار الشرق الاوسط نے بھی باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل کی میت کو رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جانے والی شاہراہ کے قریبی علاقے میں دفن کیا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین میں سینی فوجی ٹھکانوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قوم اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور سینی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں حیفا کے جنوب میں اوروت رابین کے بجلی گھر اور سینی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل ٹھیک اپنے نشانوں پر جا لگے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے سینی دعووں کے باوجود یمن کی قیادت، یمنی قوم اور یمن کی مسلح افواج مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گی۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے بھی آج مقبوضہ فلسطین پر میزائل حملوں پر سینی رد عمل کا اظہار کیے جانے کے بارے میں کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین پر فائر کیے جانے والے بیشتر میزائلوں کو سینی دفاعی سسٹم ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور یمنی میزائلوں کو فضا میں تباہ کیے جانے کے بارے میں سینی دعووں میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
محترم سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عالمی خبرنامہ، پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب، اور گفتگو کے لیے ڈاکٹر راشد عباس اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ان کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی نواز۔
ڈاکٹر صاحب، شام کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور شام کے حوالے سے امریکہ کے اہداف پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سے شام میں بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہاں پہ مسلح گروہوں نے دمشق پر قبضہ کیا، اس وقت سے صورتحال یوں محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک مثلث ہے امریکہ، اسرائیل اور ترکیہ کی، اور یہ مثلث اپنے اپنے اہداف کے مطابق شام کی صورتحال کو آگے لے کے چل رہی ہے، اور آئے دن جو مسائل وہاں پہ پیش آ رہے ہیں ان میں سے ایک تو ظاہر ہے ایک نئی حکومت وہاں پہ ایک نیا گروہ قابض ہوا ہے، اور وہ گروہ کے جو بظاہر ایک جنگجو اور اپنے آپ کو جہادی اور جبت النصرہ اور تحریر الشام اور 20-25 گروہوں کا ایک مجموعہ تھا،
جی
تو ظاہر ہے پہلے مرحلے میں تو اقتدار پہ قبضے کے بعد کی جو فوری صورتحال ہوتی ہے اس پہ قابو کرنے کی کوشش ان کی طرف سے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے داخلی اختلافات تھے وہ بھی فوری طور پہ سامنے آنا شروع ہوئے، بالخصوص جب ان کے موجودہ حکمران جولانی نے مختلف گروہوں کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ سب کو ہتھیار رکھ دینے چاہیے، اور جو اب شام کی باقاعدہ فوج ہے وہی مسلح ہوگی، اس کے علاوہ جتنے گروہ یا مختلف علاقوں میں موجود تنظیمیں ہیں وہ اب غیر مسلح ہوں گی، تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس پہ امکان نہیں تھا کہ سب اس کو قبول کریں گے، جو ان کے قریبی گروہ تھے یا جولانی کے ساتھ مل کے اقتدار میں قابض ہیں یا آئندہ ان کی حکومت پہ نظر ہے تو وہ کسی حد تک ان کی بات ماننے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے کسی حد تک اس پہ ساتھ بھی دیا، لیکن اسی پہلی میٹنگ میں کچھ گروہ جو ہیں وہ اس میں آئے ہی نہیں، اور کچھ نے جو ہے وہ باقاعدہ واک آؤٹ کیا، وہاں سے انہوں نے بائیکاٹ کر کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، یا دوسرے لفظوں میں اس پہ اپنے ایک نقطۂ نظر بیان کیا کہ ہم اس کو اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
جی
تو ایک جو تفریق شروع میں ہی سامنے آئی وہ مسلح گروہوں کی غیر مسلح ہونے پہ ہیں، چونکہ جب مسلح گروہ مختلف جماعتوں کے زیر انتظام ہوتے ہیں جن کی قیادتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں تو ان کے فیصلے بھی پھر ایک جگہ پہ نہیں ہوتے، ظاہر ہے جولانی کی اور اس کے پیچھے جو قوت ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اس وقت شام کو اس انداز سے چلایا جائے کہ جو مختلف گروہ ہیں وہ سب کے سب اس گروہ کے نیچے یا جولانی کے زیر جو ماتحت رہ کے کام کریں، یا اس کی بنائی ہوئی کیبنٹ میں یا اس کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر کام کریں،
جی ہاں،
تو اس پہ ایک ریئیکشن تو فوری طور پہ آیا، اس میں جو کرد پارٹیاں تھیں بالخصوص ان کی طرف سے، اور حتیٰ داعش کے عنوان سے بھی نام لیا گیا کہ جو داعش کے نام سے گروہ تھے، کیونکہ ایک بڑا ایشو جو داعش اور جولانی گروہ میں ہے کہ جولانی کی اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ وہ شام کے عنوان سے صرف جو ہے وہ مسائل کو دیکھے، وہ شام میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے یا شام کی حکومت پہ یا شام کے اقتدار پہ قابض رہنا چاہتا ہے، نہ اس کے اندر ابھی تک کی جو خبریں سامنے آئی ہیں نہ اس نے دوبارہ ابھی کوئی وہاں پہ اسلامی حکومت کے نفاذ کی بات کی ہے، نہ خلافت کے احیاء کی بات کی ہے، اور نہ ہی وہ داعش کا جو نظریہ تھا کہ عراق، شام اور اس لبنان اور اس علاقے کو سب کے ملا کے ایک حکومت کا قیام، جو جس کے نام خود داعش جو بنایا گیا تھا وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ شام، عراق اور ان علاقوں پہ اس نے اس گروہ نے قبضہ کرنا ہے، لہذا ایک جو تفریق تھی وہ جس کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی تھی وہ بہرحال آہستہ آہستہ اب سامنے آ رہی ہے. لیکن ابھی چونکہ پوری طرح اقتدار اور پوری طرح شام میں اس گروہ کا قبضہ نہیں ہے اور اقتدار کی جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی, چونکہ ابھی سب ابتدائی مرحلے میں, جو ہی اقتدار کی جنگ بڑھے گی, علاقہ تقسیم ہوں گے تو اس کے اندر اور شدت آئے گی, اور پھر اس کے بعد جو شام کی جو صورتحال سیاسی بنے گی اس کے بارے میں پھر کچھ شاید زیادہ اعتماد سے بات کی جا سکے کہ اب شام کس طرف جا رہا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عرب ممالک پورے کے پورے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جولانی کے ساتھ مختلف وہاں پہ سفارت خانے کھلنا شروع ہو گئے ہیں, مختلف عرب ممالک نے اپنے وفود بھیجنا شروع کر دیے ہیں, اور بقول علاقائی میڈیا کے کہ اب جولانی کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے ممالک کے جو سفارتی وفود ہیں ان سے ملاقات کر سکے, یعنی ملاقات کی جو ریشو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے. اب یہ اس کا جولانی کا ایک پہلو ہے کہ جو اس وقت ہے, جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ایک تکون ہے, ایک مثلث ہے کہ جو اس وقت شام کے مسائل پہ اثر انداز ہو رہی ہے, اس کی ایک مثلث کے ایک کونا جو ہے اسرائیل ہے اور ایک ترکیہ اور تیسرا جو ہے وہ امریکہ ہے. اب جولانی کے بارے میں عمومی طور پہ یہ رائے ہے کہ یہ اس وقت زیادہ رجب طیب اردوغان یا ترکیہ کی بات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے بارے میں بھی کسی طرح کا کوئی موقف اپنانے پہ ابھی تک تیار نہیں ہے. غاصب صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے وہ جو ایک ایریا تھا شام اور اسرائیل کے درمیان, جو عالمی اداروں کی فیصلے کی روشنی میں طے پایا تھا کہ یہ ایک درمیانی ایریا ہوگا اور اس میں کوئی ملک اپنی فورسز نہیں رکھے گا, تو وہاں سے بھی اس کو بھی عبور کر کے اسرائیل جو ہے وہ شام کے دمشق کے قریب قریب پہنچنا شروع ہو گیا ہے. دوسرا, اس نے اس عرصے میں شام کا تمام فوجی نظام تقریباً, یعنی فوجی اسلحے, فوجی ٹھکانے, اور بالخصوص شام کی جو ایئر فورس ہے اس کو تقریباً ناکارہ بنا دیا ہے. اس وقت شام کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کے جتنے جو فوجی ایئرپورٹس تھے وہ بھی, ان کا جتنے فوجی مراکز تھے بالخصوص ایئر فورس سے متعلق, ان کو تقریباً اس نے تباہ کر دیا ہے. لیکن اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جولانی کی طرف سے ابھی تک, یعنی جو حکمران ہے اس وقت شام میں, ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا ریئیکشن قابل ذکر نہیں آیا کہ جس سے کہا جا سکے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کی اس کاروائی پہ ناراض ہیں, اس پہ ان کا جو ہے وہ تشویش ہے, یا اس کا وہ مقابلہ کریں گے. اس پہ ایک خاموشی ہے کہ جو خود بہت سارے پیغامات لیے ہوئے, ظاہراً یہ جولانی اور اس کی ٹیم کی طرف سے اسرائیل کے عنوان سے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مثلث کے جو تینوں اضلاع ہیں وہ تینوں اس مسئلے پہ متفق ہیں کہ شام کو ایک دفعہ غیر مسلح کر دیا جائے, اس کی فوجی طاقت کو بالکل ختم کر دیا جائے, تاکہ اس کے اندر آئندہ کئی سالوں تک اسرائیل کے خلاف کسی طرح کا ریئیکشن کرنے کی جو ہے وہ جرت بھی نہ ہو اور اس کے پاس امکانات بھی نہ ہو,
وسائل ہی نہیں ہوں گے تو کیا وہ مقابلہ کرے گا.
اچھا, دوسرا جو اس تکون کا ضلع تھا امریکہ, امریکہ کے اس خطے کے عنوان سے بڑے اہداف میں سے ایک یہ تھا کہ شام کو تقسیم کر دیا جائے, اور شام کو تین سے چار ملکوں کے تقسیم ہونے کے بارے میں یہ ایک بہت بڑا پرانا ایجنڈا تھا جو امریکہ کا جو اس خطے میں وہ لاگو کرنا چاہ رہا تھا. تو اس میں اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا. بالخصوص اس نے وہ علاقہ جو کرد آبادیوں کے پاس تھا, یعنی شام کا جو شمالی علاقہ تھا اور جو ترکیہ کا ہمسایہ بھی بنتا ہے, ترکیہ کی زمین بھی اس کے اندر کچھ آتی ہے, تو اس پورے علاقے پہ کردوں نے جو ہے وہ عرصے سے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس کو اس میں پی کے کے بھی شامل ہے اور وہ دوسرے گروہ بھی شامل ہیں کہ جو کرد ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انتہائی قیمتی علاقہ ہے شام کا, یہاں پہ تیل کے وسائل بھی یہاں پہ ہیں, دوسرے جو زیر زمین وسائل ہیں, اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. لہذا امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اس علاقے کو شام سے الگ کر دیا جائے. اس الگ کرنے سے ایک تو شام کی جو آبادی کے لحاظ سے اور جغرافیائی ہے وہ ایک تقسیم ہو جائے گی, دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ شام کی اقتصادی شہرگ ہے, اگر اس کو یہ کاٹ دے تو اس کے بعد ظاہر تیل جب اس کی جو آمدن ہے وہ بھی نہیں جائے گی, دوسرے جو وسائل ہیں وہ بھی جب وہاں سے نہیں جائیں گے تو اقتصادی لحاظ سے دمشق اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھے گا, امریکہ کی امداد پہ بھروسہ کرے گا, وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا. لہذا ایک تقسیم جو جس کی خواہش امریکہ عرصے سے کر رہا ہے اس کی طرف امریکہ نے ابھی سے قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے. اور تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ امریکہ نے اپنی فورسز کی ایک بڑی تعداد جو عین الاسد میں تھی یا عراق کے مختلف فوجی اڈوں پہ تھی اس کو اس نے اس علاقے کی طرف یعنی شام کے علاقوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس منتقل کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کل اگر ترکیہ کی طرف سے یا جولانی کی طرف سے فرض کریں ایک گروہ جو ہے وہ شام کے عنوان سے ایک نیشنلسٹ ہونے کی بنیاد پہ کہ شام کو شام کی ارضی سالمیت کو جو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اور شام کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے, اگر ترکیہ کی طرف سے کوئی گروہ اس طرح کا اقدام اٹھاتا ہے اس علاقے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یا خود دمشق کی طرف سے کوئی اقدام انجام پاتا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے امریکہ نے ابھی سے پلاننگ شروع کر دی ہے اور اپنی فورسز اور اپنی جیسے قوتیں جو اس علاقے میں بکھری ہوئی تھیں ان کو سمیٹ کے اس علاقے میں لے کے جا رہا ہے تاکہ وہ علاقہ جو کردوں کا ہے اور شام کا ایک اقتصادی شہر رہ گئے اس کو کسی طریقے سے وہ محفوظ رکھ سکے. اور ابھی تک نہ جولانی کی طرف سے یعنی شام دمشق کے حکمرانوں کی طرف سے اور نہ ترکیہ کی طرف سے ابھی تک ہلکی پھلکی جسے کہتے ہیں ترکیہ کی حد تک تو کسی حد تک یہ مسائل تھے لیکن جولانی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ اس نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا ہے کہ ابھی وہ اس مسئلے کو چھوڑ دے اور وہ علاقہ جو ہے امریکہ کے پاس رہے اور کردوں کے پاس رہے. ممکن ہے ان کے ذہن میں ہو کہ جب حکومت مضبوط ہو تو وہاں پہ کچھ قدم کریں اقدامات کریں, لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی اس طرح کا کوئی بڑا بریک تھرو ہو گیا وہاں پہ اور وہاں پہ گروہوں نے مل کے کرد گروہوں نے مل کے اگر اپنا کوئی سسٹم بنا لیا تو پھر اس کو بعد میں مستقبل میں توڑنا یا اس کے بارے میں کچھ کام کرنا جو ہے وہ سخت مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا امریکہ کی جو پہلی ترجیح ہے وہ تو یہ ہے کہ شام کی تقسیم ہو, دوسری ترجیح یہ تھی کہ وہاں پہ ریزسٹنس بلاک کمزور ہو جائے اور جو لبنان اور ایران اور شام کا جو ایک رابطہ تھا اس رابطے کو منقطع کر دیا جائے, تو وہ اس پہ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ترکیہ کے لیے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ترکیہ تو دو طرح کے جو مخالفین ہیں ان کا سامنا ہے. ترکیہ کے اندر ایک بڑی تعداد میں الوی برادری رہتی ہے, وہ الوی برادری کے جو بشار اسد کی حامی تھی اور شام کے اندر ظاہر ہے 40-50 سال سے وہ اقتدار میں تھے, تو جب سے دمشق اور خاص کر جو وہ علاقے کے جو جس کو آپ لازکیہ اور یہ علاقے کہتے ہیں جہاں پہ علوی برادری زیادہ تھی وہاں سے ریئیکشن بھی آیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف, اور اس پہ جولانی گروہ نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ سخت ریئیکشن بھی دیا ہے. لہٰذا اس کا ریئیکشن اب خود ترکیہ کے اندر بھی آنا شروع ہو گیا کہ جولانی نے جب شام کے اندر موجود علویوں پہ ظلم کرنا شروع کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ترکیہ میں موجود علوی تھے انہوں نے رجب طیب اردوغان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے یعنی علوی برادری کو جو ہے وہ شام میں تحفظ دیں. تو اس طرح خود ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ ترکیہ میں بھی رجب طیب اردوغان کے لیے بھی پیدا ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے گروہ یہ جو مثلث میں نے عرض کی امریکہ اسرائیل اور ترکیہ کی اب شام کے بارے میں آئندہ کہاں تک پہنچتی ہے, سب کے شام کے خلاف ہی آداب ہیں, کوئی شام کا حامی ان میں سے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس اس گفتگو کے لیے. اور محترم سامعین, یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وہ امت کے رہبر, وہ نبیوں میں اول, رسول خدا وہ ہے شافع محشر. وہ امت کے رہبر, وہ نبیوں میں اول, رسول خدا وہ ہے شافع محشر. کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر, کہ ہے نام جن کا محبوب دلاور. کریں جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر. وہ امت کے رہبر, وہ نبیوں میں اول, رسول خدا وہ ہے شافع محشر. انہیں مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے, یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا, غریبوں کے حامی, مدینے کے سرور. وہ امت کے رہبر, وہ نبیوں میں اول, رسول خدا وہ ہے شافع محشر. خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سن, دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر, دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر. وہ امت کے رہے والرسول خدا وہ ہے شافع محشر
سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں
بزم دوستاں
آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. محترم سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور سامعین کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی انشاءاللہ کے جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یقینی طور پر یہاں کی جانے والی دعائیں سامعین دوستوں کے لیے اور خاص طور پر ان تمام افراد کے لیے کہ جو ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور دیگر تمام دنیا میں بسنے والے ان مستضعف اور محروم لوگوں کے لیے بھی دعائیں ہمارے لیے بھیجتے ہیں کہ جو اس وقت شدید مشکلات اور پریشانی کے عالم میں ہیں. یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ قطعی طور پر اتنی نامناسب ہے کہ دل جو ہیں وہ دھڑک رہے ہیں اس عنوان سے کہ آنے والا دن جو ہے وہ کیا خبر جو ہے وہ لے کر آتا ہے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ فلسطین، غزہ اور اسی طریقے سے لبنان میں خاص طور پر بیروت اور بیروت کے نواحی علاقے اور جہاں پر بھی استقامتی محاذ کھلا ہوا ہے وہاں پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور غزہ میں جو قتل عام ہے، جو نسل کشی ہے، اس کا دائرہ اب اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سامراج پوری توانائی اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ استقامتی محاذ کو نابود کرنے کے لیے کمر بستہ ہوا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے حق اپنی اس تمام تر توانائیوں اور طاقت کے ساتھ کہ جو 7 اکتوبر 2023 سے جس کا آغاز ہوا اور آج تک یہ حق باطل قوتوں کے سامنے جس توانائی، ہمت اور بہادری کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ صورتحال کس کرمٹ بیٹھتی ہے. بہرحال بہن شائستہ درانی، سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں اس کے خاص لوازمات ہوتے ہیں، اور اگر ان لوازمات سے میری مراد یہ ہے کہ جب سردی آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جو ہے آپ کے جسم پر کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو لگنے والی سردی ہوتی ہے وہ لگے گی ضرور. اس کے لیے بندوبست کیا ہے؟ یہ کہ گرم کپڑے مہیا کیے جائیں. اس کے لیے کیا ہے کہ سردیوں میں بیماریوں کے حملے انسان کے ناتواں جسم پر بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہم سوچتے ہیں جو عام اور آسائش والی زندگی میں موجود ہیں، ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ کہیں سوپ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، کہیں وہ میوہ جات کی صورت میں اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ مختلف انداز سے جو ہے وہ کہیں جوشاندہ پی کر جو ہے اس سردی کا توڑ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جب ہم ان کا تصور ان لوگوں کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جو اس وقت مشکل میں ہیں، جو اس وقت کٹھن دور سے گزر رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ مشکل جو ہے دو چندان ہو جاتی ہے. لہذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان مستضعف اور مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں, ان کے لیے قدم بڑھائیں. جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں, ہم ہی نہیں بلکہ سامعین دوستوں کی طرف سے یہ تجاویز آئیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہندوستان سے ہمارے سامع تھے, پاکستان سے ہمارے سامع تھے, انہوں نے راستے بھی بتائے ہیں کہ کس طریقے سے مدد و کمک کی جا سکتی ہے. اب وہ دل کے جو کہ ہمدردی رکھتا ہے اور کچھ کرنے کی آرزو رکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے ان لوگوں کی مدد و کمک کے لیے کہ جن کو اس وقت جو ہے اشد ضرورت ہے. بہرحال سامعین دوستوں کا بھی بہن شائستہ درانی ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو مسلسل رابطے میں ہیں, جو مسلسل جو ہے وہ صبح بخیر بھی کہتے ہیں, جو فلسطین اور غزہ کے عوام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, اور حالات جس طرف جا رہے ہیں یقینی طور پر استقامتی محاذ ڈٹا ہوا ہے اور کامیابی حقیقی حق اور حق کا ساتھ دینے والوں کی ہوگی.
بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اب چلتے ہیں پروگرام میں, سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں اور فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑا سے عبدالرحمان ملک صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات تو ہم عرصہ دراز سے سن رہے ہیں اور کافی سالوں قبل رابطہ بھی خط کے ذریعے برقرار رہا کرتا تھا اسلام آباد کے پوسٹل ایڈریس پر, لیکن تقریباً 15 سال کا عرصہ گزر رہا ہے کہ میں نے خط وغیرہ ریڈیو تہران کے لیے نہیں لکھا, جبکہ میں ریڈیو تہران کے ساتھ ساتھ وہی خط ریڈیو زاہدان کے لیے بھی لکھا کرتا تھا, صرف تہران اور زاہدان کی تبدیلی کے ساتھ. بات انسان کو سچ کرنی چاہیے. خیر پرانے زمانے کی باتیں ہیں, اب تو ریڈیو زاہدان کی نشریات بند ہوئے بھی 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. میں کوئی پروگرام سنوں یا نہ سنوں لیکن بزم دوستاں ضرور سنتا ہوں. ایک تو سامع ان کے خطوط وغیرہ کو بڑی تفصیل سے پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے, اور دوسرے یہ کہ میزبان بھی نہایت صبر و تحمل اور محبت کے ساتھ سامعین سے گفتگو کرتے ہیں, جن میں دعاؤں سے لے کر اچھے اور مفید مشورے تک پروگرام میں شامل رہتے ہیں. گزشتہ 1 سال سے سامعین کی طرف سے جس محبت و پیار سے فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے, دل بہت خوش ہوتا ہے. ہم اظہار یکجہتی کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور ظلم کی مذمت کی جا رہی ہے. اسرائیل کی گستاخیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اب تو اس نے لبنان کو بھی جارحیت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. علاقے میں نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس کا اثر ہر ملک پر پڑے گا. پاکستان کے عوام فلسطین اور غزہ و لبنان کے عوام کے ساتھ ہیں اور ان سے والہانہ محبت رکھتے ہیں. فلسطین میں ہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مسجد الاقصی کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, اسی لیے امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل اس سرزمین کو مکمل طور پر ہتھیانے کی فکر میں ہے, اور اسرائیل کا یہ گھناؤنا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. آج دنیا کے عوام آگاہ ہیں اور وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جرائم کا دائرہ کتنا وسیع ہے. اب تو ہیگ کی عالمی عدالت نے بھی صہیونی وزیر اعظم اور سابق وزیر جنگ کی گرفتاری کے آرڈرز جاری کر دیے ہیں. خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ دشمن ہماری کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھانے پائے.
جی جناب عبدالرحمان ملک صاحب, اوکاڑا پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ابتدائی چند سطور میں ہم اس بات کا اندازہ لگا چکے کہ آپ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں, چونکہ آپ نے اپنے خط میں جہاں ریڈیو تہران کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈیو زاہدان کا بھی ذکر کیا. بہن شائستہ دورانی, ریڈیو زاہدان کی بھی ایک تاریخ ہے اور بہت پرانا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے, اور اکثر سامعین جو اس وقت ریڈیو تہران سن رہے ہیں, جو پرانے سامعین ہیں, وہ ریڈیو تہران کے ساتھ ساتھ ریڈیو زاہدان بھی سنا کرتے تھے.
بالکل آپ نے درست فرمایا, اور مجھے ایک بات یاد آئی جو کہ میں نے کسی گزشتہ پروگرام بزم دوستہ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے کچھ بزرگ ایسے تھے جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی اور ایران اپنے دفاع میں جنگ لڑ رہا تھا, تو یہ ریڈیو زاہدان تھا کہ جس نے بہت ہی اہم کردار اس زمانے میں ادا کیا, اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے کہ وہ لوگ ریڈیو زاہدان کا حوالہ دے کر خبروں, جو خبریں اس زمانے میں نشر ہوا کرتی تھیں تازہ ترین اس ٹائم میں, تو اس کا حوالہ دے کے بات چیت کیا کرتے تھے, اور جو سیاسی تبصرے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ تبصرے مل بیٹھ کے ہمارے جو بڑے تھے بزرگ تھے وہ لوگ بات چیت کیا کرتے تھے اور ریڈیو زاہدان کا ذکر ہوا کرتا تھا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور ایک پوری تاریخ ہے اس کی, اور مسلط کردہ جنگ کے ایام میں اور خاص طور پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقاریر ہوا کرتی تھیں اس کا ترجمہ, اور اسی طریقے سے انقلابی ترانے, اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگ کے حالات و واقعات جو ہے وہ ریڈیو زاہدان سے جو ہے وہ نشر ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ریڈیو تہران کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, لیکن تقریباً جیسا کہ بھائی نے بھی ذکر کیا کہ 10 سے 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ریڈیو تہران سے ہی ان اوقات کے اندر جس میں زاہدان کی نشریات پیش کی جاتی تھیں, اب انہی اوقات میں ریڈیو تہران سے نشریات پیش کی جاتی ہیں. بہرحال ہماری نشریات کا دورانیہ بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور اب شام کی نشریات ہماری 3.5 گھنٹے کی جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور اس میں 3 جو ہے وہ خبروں کے بلیٹن پیش کیے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حالات حاضر کا پروگرام ہوتا ہے, اسی طریقے سے سیاسی پروگرام ہوتے ہیں, اسی طریقے سے سماجی اخلاقی قرآنی آیات پر مبنی پروگرام ہوتے ہیں, اور ہمارے سامعین ابھی بھی مسلسل ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سن رہے ہیں. بہرحال تقریباً 1 سال کے اس عرصے میں جب سے یہ طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا ہے, تو ہمارے ریڈیو نے بھی علاقائی خبروں پر اپنا فوکس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, اور مسلسل وہاں کے حالات و واقعات سے جو ہے وہ سامعین دوستوں کو ہم آگاہ رکھتے ہیں خبروں میں. بہن شائستہ درانی, میرے خیال سے جس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین, غزہ, لبنان اور علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے خبریں نشر کرتا ہے, اور کوئی میڈیا ذریعہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ خبروں کو منعکس نہیں کرتا.
بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ ہمارے ترجیحات میں ہے مسئلہ فلسطین, اور خاص کر آج کل جو حالات چل رہے ہیں پچھلے 1 سال سے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے, تو تقریباً ہماری ٹرانسمیشن کا 1 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے خبروں پر مشتمل ہوتا ہے, فلسطین کے حوالے سے تبصروں پر مشتمل ہوتا ہے. حتیٰ ہمارا بزم دوستاں پروگرام جو کہ ایک گھریلو ایسا پروگرام ہے جس میں ہمارے سامعین کے جی ہاں سماجی, اور اس میں یعنی گھروں میں بیٹھے ہوئی فیملیز ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہی ہوتی ہیں, تو ایک ایسا فیملی پروگرام ہے تقریباً جس میں تمام سامعین کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات, خطوط, ان کی باتیں ٹیلی فون کے ذریعے سے یا ان کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ سب شامل کیے جاتے ہیں, اور ایک عام سادہ گفتگو کی جاتی ہے. اس میں بھی ایک بڑا حصہ ہم لوگوں نے مختص کیا ہے مسئلہ فلسطین سے.
جی ہاں, مختص میں اس حوالے سے کہوں گا کیونکہ سامعین کا رجحان ہی اب جو ہے وہ اس حوالے سے ہو گیا ہے, اور وہ بھی اظہار یکجہتی اور فلسطینی عوام کے ساتھ ان کے دکھ درد اور غموں کو بانٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ تحریر کرتے ہیں. اور خاص طور پر میں نے یہ